الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اس محبت میں ترقی ہو، اس کے لیے دلوں کا تزکیہ ضروری ہے. دل اگر گندے ہوں گے دلوں میں اگر شرک کی گندگی ہے، کفر کی گندگی ہے، نفاق کی گندگی ہے، دلوں میں اگر حسد کی گندگی ہے، کینے کی گندگی ہے، بغض کی بخل کی گندگی ہے، دلوں میں اگر شہوت پرستی کی گندگی ہے، مال کی حد سے زیادہ محبت کی گندگی ہے، تو ایسے دلوں میں اللہ تعالی شانہ کی پاک محبت اتر نہیں سکتی. اور جب دلوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اللہ تعالی شانہ کی محبت اتر جاتی ہے، اللہ کی یاد اتر جاتی ہے، اللہ کا ذکر دل میں اتر جاتا ہے. اب دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو یاد خود بخود ہوگی، اور دلوں میں اگر اللہ کی یاد ہوگی تو یاد تبھی ہوگی جب محبت ہوگی. اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی. اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوگا دل میں، یا اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی معرفت بھی ضرور ہوگی، اس لیے کہ محبت معرفت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور جب اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر ہوگا، یہ تبھی ہوگا جب اللہ کا تعلق ہوگا. یہ سب ایک ہی چیزوں کے الگ الگ نام ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، یا میرا دل ذاکر ہو گیا، یا مجھے اللہ سے تعلق حاصل ہو گیا، یا مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. اور جب اللہ کی محبت یا اللہ کی معرفت یا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یا اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اس تعلق کے ساتھ یا اس محبت کے ساتھ یا اس معرفت کے ساتھ یا اس ذکر کے ساتھ دل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. اس سے کہ دل جب تک گندا ہوتا ہے تو دل میں اخلاق رذیلہ ہیں, اور جب تک دل میں اخلاق رذیلہ ہیں اللہ کی محبت کامل درجے کی نہیں اتر سکتی. اللہ کا ذکر اندر جم نہیں سکتا, اور جب اللہ کا ذکر دل میں جم گیا ہے یا اللہ کی محبت کامل درجے میں اتر چکی ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب اخلاق رذیلہ نہیں رہے, حسد چلا گیا ہے, کینہ چلا گیا ہے, بغض چلا گیا ہے, تو اس کی جگہ پہ اخلاق حمیدہ آ گئے ہیں. اب مخلوق کے لیے بھی محبت ہے دل میں, مخلوق کے لیے ہمدردی ہے, مخلوق کے لیے فیلنگ ہے. اب دل میں توکل کا خلق ہے, دل میں اللہ کی تقدیر پر رضا و تسلیم کا خلق ہے, اب سخاوت کا خلق ہے دل میں. تو دل جب تک گندے ہوتے ہیں اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی, اس وقت تک اللہ کا ذکر دل میں رچ بس نہیں سکتا. اللہ کا جیسا تعلق ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتا, اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. اب دلوں کی جب تک صفائی نہیں ہے وہاں تک یہ چیز ملے گی نہیں, اور دلوں کی جب صفائی ہو جائے گی تو یہ چیز مل جائے گی, اور یہ چیز مل گئی تو سب کچھ مل گیا. جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیا, اپنے دلوں کو صاف کر لیا, اپنے دلوں کی صفائی کر لی, اپنے دلوں کو مانجا, اور مانج کر اس میں جتنی گندگیاں تھی وہ ساری گندگیاں نکال دی. یہ دلوں کی صفائی کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے پکی نیت اور پکا عزم. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. انگلش میں کہتے ہیں نا کم واٹ می, یہ کام کرنا ہی ہے, بائی ہک اور بائی کروک یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے. ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے مجھے جس چیز کو بھی قربان کرنا پڑے وہ میں قربان کروں گا, اس لیے کہ جس چیز کو بھی قربان کرنا پڑے اس کی قیمت اس چیز کے مقابلے میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور اس کے لیے جس چیز کو بھی میں قربان کروں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک انسان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز خود کی جان ہوتی ہے, اپنی جان, سب سے قیمتی چیز اپنی جان. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق, کہ اس کے لیے اگر ہم جان کو بھی قربان کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم دوست کو قربان کریں گے تو دوست بھی اللہ کا دیا ہوا ہی ہے, مال کو قربان کریں گے تو مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, بیوی کو قربان کریں گے بیوی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ کی خاطر اللہ کی دی ہوئی چیز کو قربان کریں گے تو ہم نے کس چیز کو قربان کیا؟ تو جان دے دی میں نے, جان قربان کر دی اپنی، جان دی، جان دی، اپنی تھی، اپنی تھی کہ ہم اللہ پر احسان جتائیں کہ دیکھو آپ کی خاطر میں نے اپنی جان دے دی. نہیں، جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کو دے دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے میرے بھائیو، وہ یہ ہے کہ ہم عزم کریں، ہم پکا ارادہ کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنا ہے. ابھی کیسے دل دماغ میں ہر وقت روپیے پیسے گھومتے رہتے ہیں، کیسے ہر وقت کھیتی باڑی گھومتی رہتی ہے، کیسے ہر وقت فیکٹری اور دکان گھومتی رہتی ہے، کیسے ہر وقت دوستوں کے خیالات گھومتے رہتے ہیں، کیسے ہر وقت دنیا کی ترقی کے سارے منصوبے گھومتے رہتے ہیں، کیسے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے خیالات گزرتے رہتے ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت دل میں اتنی اتر جائے کہ ان ساری چیزوں کی جگہ پر اللہ کی محبت کے خیالات آتے رہیں. دل میں محبت اتنی اتر جائے ہمارے دلوں میں کہ اللہ کا خیال آنے لگے، اللہ کا خیال آتا رہے. یہ خیال کبھی آئے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا؟ ضرور ہوگا، خوش ہوگا. پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں. غلطی ہو جائے تو فوراً کہ او ہو، میرے اللہ کو میرے ناراض کیا، اب مجھے خوش کرنا چاہیے. اب توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا تو دو رکعت نماز پڑھتا ہے، اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس سے تسلی نہیں ہوتی تو درود شریف پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، کسی طرح میں اسے راضی کر لوں. یہ تو اللہ کی کوئی محبت نہیں ہوئی نا کہ جب شریعت پر عمل کر سکے کر لیا، اور جب شریعت کا عمل ٹوٹا تو دل میں ٹھیس تک نہ پہنچے، ٹھیس تک نہ پہنچے. یہ کیسی محبت ہے اللہ تعالی شانہ کی کہ محبوب کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام کریں اور ہمیں پتا بھی ہو کہ یہ محبوب ایسا ہے کہ اسے میری ہر نقل و حرکت کا علم ہے اور ضرور اسے ناراضگی ہوئی ہوگی میرے اس عمل کی وجہ سے، پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، عمرہ کیا، حج کیا، ان میں سے بھی اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہمیں کوئی احساس نہ ہوتا کہ ہم نے محبوب کی نافرمانی کی ہے. یہ حسن اتفاق تھا کہ یہ چیزیں ہو گئیں، یا یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توفیق ہوئی کہ ہم نے یہ چیزیں کر لی. اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کی دو علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ فرما برداری پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور نافرمانی پر تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی کسی سے بھی محبت ہوگی تو یہ دو علامتیں ہوں گی. مجھ سے آپ کو محبت ہو جائے اور میں فون پر آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے ہدیے میں فلاں چیز بھیجی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں یہ بھی نہ کہوں کہ میں خوش ہوں، مگر میری گفتگو کے طرز سے آپ کو ایسا احساس ہو جائے کہ ہم نے جو ہدیہ بھیجا تھا اس سے ان کا دل خوش ہوا ہے، تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک آپ اس کی خوشی محسوس کریں گے. اور ذرا ایک جملہ ہم ایسا لکھ دیں کہ جس سے ہم ناراض نہیں ہیں مگر آپ کو ایسا لگا کہ ہم ناراض ہیں، تو محبت ہوگی تو آپ بے چین ہو جائیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ناراض کیا ہے ہمارے محبوب کو، بے چین ہو جائیں گے. اور جب تک تسلی نہیں ہوگی وہاں تک آپ چین سے بیٹھ نہیں سکیں گے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل راضی ہوں، اور اگر پھر بھی آپ کے دل میں شبہ رہا کہ شاید یہ اوپر اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں، تو آپ کو سکون نہیں ہوگا. یہ محبت کا خاصہ ہے کہ ایسا جب کوئی کام ہم سے ہوتا ہے جس سے محبوب کے خوشی پہنچنے کا ہمیں خیال آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایسا کام ہم سے کوئی ہو جاتا ہے جس سے محبوب کو تکلیف پہنچنے کا خیال آتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو دل اندر سے غمگین ہوتا ہے، اور یہ دل کی جو غمی ہے یہی توبہ پر ابھرتی ہے، استغفار پر ابھرتی ہے، اور بار بار معاف کر دیجئے میری غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے اچھے ہم اور اعمال کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے، وہ کہہ دے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یا یہ کہیں کہ بھائی تم نے بہت تکلیف پہنچائی مگر چلو کوئی بات نہیں، اب بھول جاتے ہیں آئندہ ایسا مت کرنا، یا ایسا کہہ دے کہ نہیں نہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے اس میں کیا ہو گیا، پھر بھی وہ اچھے اچھے کام کرے گا ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، کہ یہ راضی رہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا یہی اصول ہمیں سکھایا احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، چونکہ تو عاشق ہے اور تیرا اللہ معشوق ہے، تو محب ہے اور تیرا اللہ تیرا محبوب ہے، اس لیے زندگی ایسی گزار کہ تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تیرے محبوب کو ٹھیس پہنچے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو برے کاموں سے، غلط کاموں سے، محبوب کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے وقت میں سیئت الحسنت، تو اس غلطی کے بعد اچھائی کر، اچھائی، اور اسی اچھائی میں توبہ بھی ہے، اس اچھائی میں سب سے پہلی چیز توبہ ہے، استغفار ہے، کہ توبہ اور استغفار کر اور دوسری اچھائیاں بھی کر، ان اچھائیوں کی وجہ سے اور اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے وہ برائی ہے وہ مٹ جائے گی، اور جس برائی کی وجہ سے تیرا محبوب ناراض ہوا ہے وہ جب مٹ جائے گی تو تیرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں بھی یہی بتلایا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب ناراض ہو جائے گا، اب محبوب جب ناراض ہو گیا ہے تو ان غلطیوں کو مٹاؤ تاکہ محبوب دوبارہ راضی ہو جائے، اور ان غلطیوں کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور خوب نیکیاں کرو، ان نیکیوں کی برکت سے جن میں توبہ اور استغفار بھی آ گیا وہ سیئات مٹ جائیں گی، اور سیئات جب مٹ جائیں گی جو کہ سبب ہے محبوب کی ناراضگی کا، تو محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنائیے آپ کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کون کرے گا، معافی کون مانگے گا، ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اور کسی ان کی غلطی کے اوپر میں ناراض ہو جاؤں، آئیں گے معافی مانگنے کے لیے؟ نہیں آئیں گے۔ معافی مانگنے کے لیے وہ آتا ہے جسے محبت ہوتی ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ناراض کیا، یعنی آپ مجھے ان لوگوں میں سے بنائیے کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو وہ دل میں تکلیف محسوس کرے کہ میں نے اپنے محبوب کو ناراض کیا ہے، اور پھر وہ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم عزم کریں اور ہم یہ پکی نیت کریں، اور شیطان جو ہے اس کے حربے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ان حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی محبت اگر مجھے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، مگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت ملے، میں اس قابل نہیں۔ تو جیسی ایسی کے کسی طالب علم کو یہ یقین ہو جائے کہ میں پاس نہیں ہو سکتا، ہوم ورک کرے گا، محنت کرے گا، دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ آدمی دعا کب کرتا ہے؟ جب اسے کچھ امید ہوتی ہے کہ یہ چیز میں حاصل کر سکتا ہوں، یہ چیز میں حاصل کر سکتا ہوں، وہ دعا کرے گا۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمنا جنم لیتی ہوگی کہ یار میں بھی عالم ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے عالم بنا دے؟ نہیں کی آپ نے دعا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو دل دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ اب میں عالم نہیں بن سکتا، جب بن نہیں سکتا تو دعا کیوں کروں؟ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ایک بہت آسان کام کیا ہے، انجیکشن لگا دیا ہے، اور دل دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ولی بننا تو میں چاہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں ولی بننا چاہتا ہوں؟ میں اللہ کی محبت کا حامل بھی ہونا چاہتا ہوں، مگر نہیں یار، یہ تو امت کے ان چند افراد کے مقدر میں ہے جو بہت اونچے ہوتے ہیں، گنے چنے افراد نہیں۔ میرے بھائیوں، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر انسان کے دل کو، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کے دل کو اس قابل بنایا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اتر سکے، بس اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو جائے، کفر نکل جائے، شرک نکل جائے اور نفاق نکل جائے۔ یہ بڑی بڑی گندگیاں ہیں، منافق ہونا، مشرک ہونا، کافر ہونا، جب یہ بڑی بڑی گندگیاں نکل جاتی ہیں تو ایک درجے کی اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد محنت کرے اور محنت کر کے دوسری ساری گندگیاں، معصیت کی گندگیاں نکال دے، گناہوں کی گندگیاں نکال دے، یہ اندر جو رذائل ہیں، جو برائیاں ہیں، انہیں نکال دے، تو پھر دوسرے درجے کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نفاق، شرک اور کفر کو جب دل سے نکالتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اللہ تعالی شانہ کا عام ولی ہو جاتا ہے، کامن فرینڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد محنت کر کے جب دوسری برائیوں کو بھی دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کا اسپیشل فرینڈ ہو جاتا ہے، خاص ولی ہو جاتا ہے۔ عام فرینڈ شپ اور کامن فرینڈ اور خاص فرینڈ شپ، کامن فرینڈ شپ اور اسپیشل فرینڈ شپ، کامن لو اور اسپیشل لو۔ تو میری چاہت یہ ہے کہ آج اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، میری ماؤں اور بہنوں کو بھی توفیق دے، ہم اپنے دل دماغ میں یہ بٹھائیں کہ اللہ نے مجھے ویسا ہی دل دیا ہے جیسا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو دیا تھا، مجھے ویسا ہی دل دیا ہے جیسا دل شیخ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ اللہ سب کے سب انصاف کرتے ہیں، سب انسانوں کے ساتھ، ہمارے پاس وہی دل ہے، انہوں نے اس دل کو اس قابل سمجھا کہ اس کے اندر اللہ کی اعلیٰ درجے کی محبت اتر سکتی ہے، اور جب اتر سکتی ہے تو میں اتاروں گا، اور اس کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ جنید بغدادی بن گئے۔ اور ہمیں اس چیز کا احساس یا یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایسا دل ہے جس میں اللہ کی اعلیٰ درجے کی محبت اتر سکے، اور جب ایسا دل میرے پاس ہے تو میں اس میں اللہ کی محبت کو اتاروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم بھی سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے۔ ہم نے یہ کیا نہیں تو ہم سلیم ہی رہے، اور احمد ہی رہے، اور اسماعیل ہی رہے، اور ابراہیم ہی رہے۔ اگر ہم بھی اس یقین کو دل میں پیدا کرتے اور پھر اس کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ محنت کرتے، تو ہم بھی شیخ ابراہیم ہو جاتے، ہم بھی شیخ احمد ہو جاتے، ہم بھی شیخ محمد ہو جاتے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے ذریعے بھی اس کے ہزاروں بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام لیتے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، دوستوں کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، میری چاہت یہ ہے، میری اندر کی دلی خواہش ہے، اور سب سے پہلے میں مخاطب اپنے ذات سے ہوں، اس لیے کہ بولتا ہوں مگر یہ حقیقت مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے کہ دل میں یہ بات اتر جاوے کہ مجھے بھی اللہ نے ایسا دل دیا ہے جس میں اس کی اعلیٰ درجے کی محبت اتر سکے۔ مجھے بھی ایسا دل ہے، میرے پاس بھی یہاں وہ دل ہے، وہ دل ہے، جب جو دل ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی محبت اتر سکتی ہے تو میں اس میں اعلیٰ درجے کی محبت کو اتاروں گا، اور اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ میں کروں گا۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، یہ عزم کر لو، اور عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ اب سے مستعید ہو جاؤ، اور مستعید ہونے کے بعد اللہ سے دعا شروع کر دو، یہ سب سے پہلا کام۔ عزم کر کے سب سے پہلا کام اللہ سے دعا کی یہ اللہ آپ مدد کیجیے، یہ اللہ آپ مدد کیجیے، یہ اللہ آپ مدد کیجیے. مصیبتوں سے بچنے میں بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی پناہ، اور اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ سے طلب، اللہ کی طرف رجوع. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت میں پڑ گئے، وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک، تو آپ نے قدم اٹھائے بھاگے دروازے کی طرف، مگر قدم اٹھانے سے پہلے کیا گیا انہوں نے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. اللہ جل جلالہ عام منوالو کی پناہ مانگی، یہ اللہ پناہ عطا فرما دے، یہ اللہ پناہ عطا فرما دے. تو اللہ سے دعا کرو گے، یہ اللہ تیری دوری سے پناہ عطا فرما دے، یہ اللہ میرے دل میں رذائل رہے، گندگیاں رہے، اس سے پناہ عطا فرما دے، اے اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اور اگر کوئی شخص اپنے اندر صرف اتنا پاتا ہے کہ دعا تو کر سکتا ہوں مگر عمل نہیں، دیکھو دونوں چیزیں ضروری ہے، دعا پہلے، سب سے پہلے نیت اور عمل، پہلے نیت، عزم، نیت، پکا ارادہ، پکا ارادہ، پہلے مانو کہ اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو سکتی ہے، اعلیٰ درجے کی، میں بھی شیخ جنید بغدادی ہو سکتا ہوں، میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہوں رحمت اللہ علیہما، اللہ نے مجھے بھی ویسا دل دیا ہے. اور اس کے بعد اس عزم کے بعد یہ کہ آج سے میں پوری کوشش کروں گا کہ بن جاؤں، اور اس کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے، دعا، اور دعا کے ساتھ پھر عمل. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند، مگر صرف اللہ کی پناہ مانگ کر بیٹھے نہیں رہے، جتنا ہو سکا اتنا کیا، دروازے تک دوڑے. واستبق الباب وقدت قمیصہ، تو دعا بھی کی اور جتنا کر سکے اتنا انہوں نے کیا. مگر میں ذرا نزول کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نزول کر کے، اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں سستی اور غفلت کا دور دورہ ہے. نزول کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ دعا تو کر سکوں گا مگر نہیں لگتا کہ میں کچھ عمل کر سکوں، مجھے نہیں لگتا کہ جو آگے بتایا جائے کہ کسی کو اپنا شیخ بناؤ اور شیخ بنا کر اس کی رہنمائی میں چلو، معمولات کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، مجاہدہ کرو، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو، نہیں، یہ نہیں کر سکتا. تو میں نزول کر کے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے تو دعا کو مت چھوڑو، دعا کو مت چھوڑو، اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ جھوٹا ہوں، جھوٹا، تیرا جھوٹا بندہ، کہ چاہتا ہوں کہ تیرا عاشق بن جاؤں، چاہتا ہوں کہ تیرا ولی بن جاؤں، مگر ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. وہ جہنم میں جو سب سے اخیری انسان رہ جائے گا، اور وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ سے کہے گا کہ یہ اللہ آپ مجھے جہنم سے نکال دیجئے، جہنم سے نکال دیجئے. اس کا چہرہ جو ہے وہ پھر جہنم کی طرف ہوگا، اور اے اللہ مجھے پشت پھیر دیجئے تاکہ یہ جہنم کی گرمی چہرے پر نہ آئے، پیٹ پر لگے تو کوئی حرج نہیں. پھر ایک یہ اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، اس گرمی سے ذرا دور کر کے جنت کے قریب کر دے. پھر وہ کہے گا کہ اللہ آپ جنت ہی میں داخل کر دیجئے، جنت ہی میں داخل کر دیجئے. تو اللہ تعالی شانہ اس کے ساتھ ملاطفت اور دل لگی کریں گے، اور دل لگی کر کے اسے جنت میں داخل کریں گے. تو میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے والے سب سے اخیری انسان، یعنی پوری انسانیت کا سب سے گنہگار بندہ، اس کے ساتھ اللہ کی یہ دل لگی کا معاملہ ہوگا تو شروع میں جنت میں جانے والوں کا کیا مقام ہوگا. بار بار اللہ کہیں گے کہ دیکھ تو جو مانگ رہا ہے کہ جہنم سے نکال دو، اگر نکال دیا تو بعد میں تو کچھ نہیں مانگے گا. کہا کہ نہیں، اس کے بعد نہیں مانگے گا تو، نہیں کچھ نہیں مانگوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. پھر وہ جہنم سے نکلنے کے بعد کہ یہ اللہ ذرا ہمارا رخ اس طرف کر دیجئے، گرمی بہت لگ رہی ہے. کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چلو اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا. ایسا کرتے کرتے وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اور جنت میں جانے کے بعد اللہ جل جلالہ عام منوالو اس سے کہیں گے کہ میرے بندے مانگ، مانگ مجھ سے، مانگ. تو مانگے گا، مانگے گا. ایک انسان کے ذہن میں کتنی باتیں آ سکتی ہے بھائی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو القا فرمائیں گے کہ یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ ذہن میں بات ڈالیں گے. اور جب ساری اس کی امیدیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ جل جلالہ عام منوالو فرمائیں گے کہ تُو نے جو کچھ مانگا وہ بھی تجھے دیا اور دس گنا کر کے دیا، 10 times ملٹی پلائی کر کے دیا. یہ تفصیلی حدیث ہے، مگر میں اس کے اندر جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر ہر مرحلے پر جب وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ آپ مجھے جہنم سے نکال دیجئے، اے اللہ آپ میرے چہرے کو ادھر پھیر دیجئے، اے اللہ آپ مجھے ذرا جنت کے قریب کر دیجئے، جہنم سے دور کر دیجئے، اے اللہ یہاں تک آپ لے آئے ہیں مجھے اندر جنت میں داخل کر دیجئے، تو ایک جملہ بولتا ہے ہر جگہ پر، لا اکون اشکا خلقک، لا اکون اشکا خلقک، اے اللہ آپ کے سارے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت آپ مجھے رکھیں گے کہ میں جو مانگ رہا ہوں آپ مجھے نہیں دیں گے. تو میں آپ میرے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں کہ اگر جو عمل ہمیں اللہ کی محبت کے لیے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا تو اس ارادے کو توڑو مت، اس ارادے کو ٹوٹنے مت دو، اس ارادے کو مت ٹوٹنے دو. یہ ارادہ باقی رہے کہ میں اللہ کا عاشق بنوں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایک سال کے بعد نہیں تو 2 سال کے بعد اللہ کا عاشق بنوں گا انشاءاللہ. یہ عزم مت ٹوٹنے دو. اس سے کہ شیطان کیا کرواتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے، ہم معمولات کی پابندی نہیں کرنے دیتا. ہاں شروع شروع میں جو سالک ہوتے ہیں وہ معمولات کی پابندی نہیں کر سکتے، مگر یہاں درجنوں افراد ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ معمولات پر گرفت آ گئی، اونچ نیچ رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ تلاوت پر گرفت ہو گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ نماز کی پابندی آ گئی. وہ شیطان مایوس کرتا ہے کہ بھائی تو کیا اللہ کا عشق حاصل کرے گا، نماز کا تو تیرا ٹھکانا نہیں ہے، اللہ کے عشق کے لیے دل کو ذاکر بنانا ضروری ہے، معمولات کی پابندی تو کر. اور جیسے ہی یہ عزم ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، نیت ٹوٹ جاتی ہے، تو اس راستے پر چلنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم چھوڑ دیں گے. پھر ہم یہ سوچیں گے کہ شیخ کی صحبت میں جانے کا کیا فائدہ، مشائخ سے تعلق کا کیا فائدہ، ذکر کرنے سے کیا فائدہ، جبکہ میں تو اس راہ پر چل ہی نہیں پا رہا ہوں. عزم کو مت ٹوٹنے دیجئے میرے بھائیوں، عزم اور ارادہ کبھی نہ ٹوٹے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے وہی جملہ کہیے جو جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری شخص اللہ سے کہے گا کہ لا اکون اشکا من خلقک، اے اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے کتنے لوگوں کو ولایت سے سرفراز کیا ہوا ہے، اور میں کیوں سب سے زیادہ بدبخت رہوں کہ مجھے ذکر کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی ہے. آپ فضل فرمائیے، آپ فضل فرمائیے، اے اللہ میں تو شیطان اور نفس کے پنجے میں آ چکا ہوں، آپ مجھے نکالیے. اور اگر کچھ ڈھنگ کے 2-4 اچھے کام ہو رہے ہیں اس شخص کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ اللہ مجھے پتا نہیں کہ یہ کام تیری محبت تک پہنچانے والے بھی ہے یا نہیں، یہ اللہ میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ میں گناہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میری آنکھیں بھی محفوظ ہے، کان بھی محفوظ ہے، زبان بھی محفوظ ہے، دماغ بھی، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ بد نظری بھی بالکل قابو میں آ گئی ہے، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہوں. یہ اللہ پتہ نہیں آپ کی محبت تک پہنچانے والے یہ کام اور میری زندگی ہے یا نہیں، یہ اللہ اگر ادھر ادھر ہو تو آپ مجھے وہ کام کروائیے جس سے آپ کی محبت حاصل ہو جائے، مجھے محروم نہ کیجیے، اللہ محروم نہ کیجیے، اللہ سے دعا کرو. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ پر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ پوری زندگی میں عقائد کی حفاظت میں لگا رہا، عقائد کی، حضرت کی جو بات ہے اس کا مفہوم میری اپنی زبان میں، عقائد کی حفاظت میں لگا رہا. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی سے جو حضرات واقف ہیں سب جانتے ہیں کہ بڑے صاحب علم آدمی تھے، صاحب علم بھی اور صاحب عمل بھی، صاحب علم بھی اور صاحب عمل. ان کے انتقال پر جب ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کے بارے میں پورے پاکستان کے تمام حلقوں میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، اخلاص اعلی درجے کا. اور میرا حضرت کے ساتھ جتنا اٹھنا بیٹھنا رہا اور اسفار میں جتنی دیر میں حضرت کے ساتھ رہا، سعود افریقہ بھی کچھ ہفتوں کے ساتھ میں حضرت کے ساتھ رہنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی، یہاں بھی سفر میں رہتا تھا، میں مسجد میں بیٹھ کر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ میں نے حضرت کی زبان سے کبھی غیبت نہیں سنی، غیبت نہیں سنی میں نے حضرت، اور میں نے حضرت کو کبھی بھی لایانی بات میں مبتلا نہیں دیکھا. بات کرتے تھے تو کام کی، خاموشی تاری رہتی تھی، کتاب کا مطالعہ جاری رہتا تھا، سونے تک کتاب ایسے لیٹ کر کے پڑھتے رہتے تھے، وہ کتاب ہاتھ میں سے لے لینی پڑتی تھی، پورے پابند. تو حضرت دودھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم، اور مسئلہ عقیدے کا، سب جانتے ہیں کہ عقیدے کے تحفظ کے لیے ان کی بڑی محنتیں ہیں. قادیانیت کے سلسلے میں حضرت کا جو مواد ہے، کتنا بڑا مواد ہے. ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کی رد میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے زمانے میں علماء پر جو فرض کفایہ تھا وہ ادا کر دیا. عقائد کا تحفظ ایسا، اور بہت ہی حکیمانہ انداز میں، علمی درائل کے ساتھ، تان و تشنی کے بغیر زبردست کام کیا. اور حضرت کے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور دوسری کتابیں جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر فتنہ حضرت کے سامنے تھا، اور کس اسلوب، حسن اسلوب سے حضرت نے اس کو ٹیکل کیا. مگر کیا فرماتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تھوڑی بہت نیکیاں آ جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ولایت کے راستے میں بڑھ گئے ہیں. عقائد کے بارے میں حضرت، یہ اللہ پوری زندگی میں عقائد کی خدمت کرتا رہا، اور جن جن عقائد کی میں نے جس طرح کی تشریح کی ہے، یہ سمجھ کر کی ہے کہ وہ آپ کی منشا کے مطابق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. عقیدے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، میں تو یہی سمجھتا رہا ہوں کہ وہ عقیدے میں نے اسی طرح بیان کیے ہیں جیسے آپ نے بھیجے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. مگر ہو سکتا ہے کہ جن ارباب علم نے اور جن راسخین فی العلم نے ان عقائد کو مجھ تک پہنچایا، اور میں نے ان کی کتابوں کو دیکھا اور پڑھا، اور جن علماء سے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اور میں نے کسی جگہ بولنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں غلطی کی ہو. تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے جہاں میں نے غلط لکھا ہے، یا میں نے غلط بولا ہے، یا غلط سمجھا ہے. میرا عقیدہ وہ ہے اس باب میں جو آپ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے. کتنی اونچی بات ہے یہ، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو علم ہو، جن کے پاس علم ہو، جن کو اللہ کی معرفت ہو. کہ اس میں ایک طرف تو احتیاط کتنا، اور ایک طرف علم کتنا اونچا، اور دوسری طرف عاجزی کتنی زیادہ، اور چوتھی طرف یہ کہ آخرت کی فکر کتنی، نجات کی، کہ اللہ مگر میرے بولنے میں، سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی ہو تو میرا عقیدہ وہ نہیں ہے جو میں ابھی سمجھ رہا ہوں، وہ ہے جو آپ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے. اور فکر جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ راستے کیسے نکالتا ہے آخرت میں حفاظت کی. تو جو حضرات ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آج میں نے نیت تو کر لی کہ بس آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، میں بھی اب اللہ کی محبت کی مٹھاس کو ذرا چکھوں، اللہ کی محبت کی مٹھاس کو چکھوں. دنیا کی جب چیزیں بیان ہوتی ہیں کہ لاہور میں مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے، اور لاہور کی نہاری بہت مشہور ہے، سورت کی بروی کہیں نہیں ملتی، بمبئی کا حلوہ کہیں نہیں ملتا، ایسی جب باتیں سنتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہر شخص کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ یار اسے چکھنا چاہیے، چکھنا چاہیے، کیا چیز ہوگی، لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کی جب تمنا دل میں ہوتی ہے تو ان چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس کے سامنے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کبھی یہ طلب پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی اللہ کی محبت کی مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ شیطان ہماری راہوں کو کیوں بند کرتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے اللہ کی محبت کی مٹھاس چکھ لی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا تو ان کی جوتیوں کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی. یقیناً بہت اونچا خیال ہے کہ ان کی جوتیوں کی برکت سے مغفرت بھی ہو جائے، جنت کے کسی کونے میں بھی جگہ مل جائے تو الحمدللہ. مگر بھائی ابھی اس محبت کی مٹھاس کو حاصل کرنے کا وقت ہے، کیوں کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اس نیت سے جاؤ کہ میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اس کی مٹھاس مجھے بھی حاصل ہو جائے، میں بھی اللہ کی محبت کی مٹھاس چکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کی مٹھاس چکھنا چاہتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گرم گرم ریت میں لٹایا جاتا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ احد 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 احد. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ احد احد جو بولتے تھے وہ ضد اور غصے کی وجہ سے نہیں بولتے تھے کہ تم مجھے جس نام سے روکنا چاہتے اسی کو سنو. کہا کہ ایسا نہیں تھا، اصل میں جیسے بچے کے منہ میں کڑوی دوا ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ایک کھجور کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ کڑواہٹ دور ہو جائے, تو کہا کہ یہ جو مار پٹائی کی کڑواہٹ تھی اس کڑواہٹ کو اللہ اور احد بول کر کے اس کی جو مٹھاس ہوتی تھی اس سے مغلوب کر دیتے تھے, انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ ادھر کڑواہٹ آتی تھی وہ ادھر سے احد بولتے تھے اور احد کی مٹھاس اتنی ہوتی تھی کہ وہ کڑواہٹ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی اس مٹھاس کو پیدا کروں اپنے دل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو ہم کیوں ایسا دل میں خیال نہیں آتا کہ یار جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے اور سنت غیر موقعہ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہوں اور نفل کو بھی چھوڑ ہی دیتا ہوں اور پھر باہر نکل کر کے آدھ پون گھنٹے تک دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیوں؟ اسے کہ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب بندہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر بات چیت کرتا ہے تو اس کی گفتگو کو میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ ہمیں میرا بندہ کہہ دے, اللہ ہمیں میرا بندہ کہہ دے, کتنی بڑی بات ہے. تو نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہم میرے بندے کے لقب کے مستحق ہو جاتے ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے جیسے ہی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم عبدی ہو جاتے ہیں, اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میری ثنا کی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالی شانہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی تین آیتیں تو خالص میرے بندے نے میرے لیے رکھی تھی, مگر اس آیت کو میرے بندے نے تقسیم کر دیا, آدھی اپنے لیے رکھ لی آدھی میرے لیے. ایاک نعبد, آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, یہ تو میرے بندے نے میرے لیے رکھی, مگر باقی آدھی آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کچھ مانگنے کی طرف جا رہا ہے, یہ اب اپنی مطلب کی طرف آ رہا ہے, اور میرے بندے نے دوسرا آدھا حصہ اپنے لیے رکھا ہے. ولی عبدی ما سأل, چونکہ یہ میرا بندہ ہے اس لیے میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا. اور آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی شانہ ولی عبدی ما سأل کہہ کر بندے کو کہتے کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, تو بندہ کیا مانگتا ہے, بندہ کیا مانگتا, اس کے دماغ میں کیا آتا, عمارت آتی, گھر آتا, بلڈنگ آتی, دبئی کا فلیٹ آتا, ایگزام میں پاس ہونا آتا, میری بیوی جلدی پاکستان سے آ جاوے اور ویزا مل جاوے, یہ آ جاتا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے جو کچھ مانگے گا جتنا مانگے گا دے دوں گا, اور کیا مانگنا ہے وہ بھی میں تجھے بتاتا ہوں, اس لیے کہ میں خالق کائنات ہوں اور حکم الحاکمین ہوں, مجھے پتا ہے کہ تجھے دین و دنیا کے لیے کیا مانگنا چاہیے, اس لیے یہی مانگ. اہدنا الصراط المستقیم. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ گئی. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا, تو سیدھا راستہ بتلا کا مطلب یہ کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے تو صحیح مدرسے میں پہنچا دے, صحیح استاد کے پاس پہنچا دے. میں بیمار ہوں, علاج کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہوں, تو مجھے صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچا دے. اے اللہ میں ہاسپٹل کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا آپریشن ہو جائے, صحیح ہاسپٹل میں پہنچا دے. اے اللہ میرا کیس چل رہا ہے, لوئر کی تلاش میں, وہ صحیح لوئر تک پہنچا دے. اے اللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے, اب شادی کرنا چاہتا ہوں, صحیح بیوی تک پہنچا دے. تاکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بندہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں میں اللہ تعالی شانوں کی رہنمائی مانگتا ہے. تو ہم سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یا ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا چوری ہو رہا تھا, تو دور سے لوگوں نے دیکھا اور اسے پکارا کہ اللہ کے بندے نماز توڑ. ایسے موقع پر نماز توڑنے کی اجازت ہے, اس لیے کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یہ گھوڑا ہزاروں کا اگر چوری ہو گیا، لاکھوں کا چوری ہو گیا، اس زمانے میں گھوڑا بہت قیمتی چیز، ہمارے زمانے میں بھی گھوڑا بہت قیمتی چیز ہے، مرسیڈیز کے برابر، مگر وہ نماز پڑھتا رہا، نماز سے فارغ ہوا تو گھوڑا جا چکا تھا، وہ لوگ دور تھے تو وہ لوگ دوڑ کر کے آ کر کے اسے پکڑے، اس سے پہلے تو گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا وہ، تو لوگوں نے بہت ملامت کی کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا اور تو نے نماز کو نماز میں لگا رہا اور گھوڑے کو ضائع کر دیا، تو وہ مسکرایا، اس لیے کہ اللہ والا تھا، اور اس نے کہا کہ ما کنت فیہ الد من ذلک، کہا کہ گھوڑا ہمارے قبضے میں رہے اور ہماری ملک میں رہے اور ہم اس کے اونر رہے، اس میں بہت لذت آتی ہے کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، مگر کہا کہ جن دو رکعتوں کو میں پڑھ رہا تھا اس میں لذت اس سے زیادہ تھی، اس لذت کو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تو ہم اللہ سے کہے کہ اللہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا لذت میں ہے اور میں لذت سے، آپ مجھے لذت دیجیے، اپنی محبت کی، اپنی ولایت کی لذت دیجیے. تو سب سے پہلی چیز عزم کرنا ہے، نیت کرنی ہے، عزم اور نیت کے بعد دعا شروع کر دو، دعا شروع کر دو کہ اللہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی رہے، یہ اللہ عشق مجھے نصیب ہو جائے، یہ اللہ عشق مجھے نصیب ہو جائے، عشق مجھے نصیب ہو جائے. اور اس کے لیے پھر عمل بھی چاہیے، دعا کے ساتھ عمل، اور عمل میں تین کام کرنے کے ہیں. ایک کام تو یہ کہ اپنے مشائخ میں سے، مشائخ حقہ میں سے، وہ مشائخ کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا عقیدہ درست ہو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، اور وہ بزرگوں میں سے کسی سے اجازت یافتہ ہوں، ان میں سے کسی سے تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، اور ان کے حوالے کر کے پھر ان کے پاس آتے جاتے رہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہیں، اور ان کی رہنمائی میں آگے ترقی کریں. ایک تو یہ کہ مشائخ میں سے کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور تعلق جوڑ کر ان کی رہنمائی میں آگے چلیں، رہنمائی میں آگے چلیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہو یہ گیا ہے کہ لوگ کسی شیخ کا انتخاب کر کے مرید ہو جاتے ہیں، یہ تو ذریعہ ہے، پر مقصود اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، مقصود تزکیہ ہے، مقصود اصلاح ہے، کا مقصود کو بھول جاتے ہیں اور ذریعے کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. فون بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو بیعت ہونے کے بعد کچھ نہیں کرتے، کچھ لوگ فون کر لیتے ہیں، ٹیکس کر دیتے ہیں، ای میل کر لیتے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، ہدیہ لے کر آ جاتے ہیں، ہدیہ بھیج دیتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں، آ کر کے ملاقات بھی مہینے میں ایک دو دفعہ کر جاتے ہیں، مگر جب پوچھتے ہیں کہ معاملات کچھ نہیں، محاسبہ کبھی کہ میری زندگی میں کیا اچھائی ہے کیا برائی، کچھ نہیں. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بیعت ہونا مستحب یا سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور اپنی اصلاح کرانا، اصلاح نفس کرنا یا کرانا، اصلاح نفس یا تزکیہ، یہ فرض عین ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ سنت کا تو اہتمام کیا اور فرض کو ترک کیا، سنت کا اہتمام اور فرض کو ترک کیا. اور پھر حضرت یہ کہتے تھے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں آ جائے آدھ گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے، بہت جلدی آ جائے، اور آ کر بڑے ادب سے بیٹھا رہے، اور دو سنت بھی پڑھے، بہت جلدی آ جائے، ادب سے داخل ہو، سنت طریقے کے مطابق دو رکعت سنت بھی پڑھے، اور دو رکعت سنت پڑھ کر پھر جب فرض کا وقت آتا ہے تو گھر چلا جائے، اور گھر جا کر کے دو رکعت فرض گھر جا کر کے بھی نہ پڑھے. اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو کہہ سکتا ہے، حالانکہ فجر کی چار نمازیں ہیں، دو سنت اور دو فرض، تو آدھی تو پڑھی نا اس نے، چار میں سے آدھی، مگر وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے آج. اور اس کے بجائے ایک شخص ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھتا ہے، 10-12-15 منٹ پہلے، اور جلدی وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے گھڑی میں دیکھتا ہے کہ سنت پڑھنے جاؤں گا تو فرض چلی جائے گی، وہ جلدی دو رکعت فرض پڑھ لیتا ہے. اب اس سے کوئی بھی پوچھے کہ میاں آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی. معلوم ہوا کہ اصل مقصود فرض ہے، فرض. تو بیعت جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس لیے کہ سنت ہے، مستحب ہے، مستحب اور سنت عمل کی بھی برکات ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر، مگر صرف اسی کو لے کر کے بیٹھا رہے اور آگے فرض کی طرف نہ بڑھے.
تو پھر ایسا شخص خسارے میں رہے گا. تو اصلاح کی فکر ہو, مشائخ کے پاس آنا جانا ہو, اپنے احوال بیان کیے جائے, ان کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں, ایک تو یہ, اور نمبر دو خاص طور پہ ان کی طرف سے جو معمولات بتلائے جاتے ہیں ان کو برابر مضبوطی سے پکڑیں. تلاوت کلام پاک ہے, مسنون دعائیں ہیں, نمازوں کے بعد کے وظائف ہیں, جو ذکر وہ بتلائیں, تسبیحات ہیں, ذکر جہری ہے, مراقبہ ہے, جتنا بتلائیں. اور مشائخ ایسے آنکھ بند کر کے نہیں بتلاتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لوگ ڈرتے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کی بات, ڈرتے ہیں لوگ. میرے پاس بھی کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے منع کر رہی ہے بیعت ہونے کے لیے, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ماں جو کہے وہ کرنے کا, اس لیے کہ بیعت ہونا سنت ہے اور ماں کی بات ماننا فرض ہے. مگر میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح فرض ہے, تو اصلاح کے معاملے میں ماں کی بات نہیں ماننے کی, تو کسی شخص سے رہنمائی لے کر کے اپنی اصلاح شروع کر دو. بیعت ہونا مستحب ہے, اس میں ماں کی بات مانو بس. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ کیوں, تو کہتے کہ ماں یہ کہتی ہے کہ تجھے پتا نہیں کہ بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے. بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت وظیفے دے دے گا تیرا شیخ, اتنے وظیفے دے گا کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ ان وظیفوں کو پڑھ نہیں سکے گا, اور جب وظیفوں کو پڑھتے نہیں تو بہت بڑی مصیبت آئے گی تیرے اوپر. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تک پہنچنے کے راستے اللہ نے اتنے ہی بنائے ہیں جتنے اللہ کے بندے ہیں. جتنے اللہ کے بندے ہیں اتنے اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے راستے بنائے ہیں. طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاسہا, جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ اتنے راستے ہیں. اب کسی کو جو ہے وہ 12 تسبیح کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے, کسی کو 5 تسبیح کے ذریعے, کسی کو کس. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پھر لکھا ہے کہ ایک طالب علم ایک شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں اور اصلاح بھی اپنی کرانا چاہتا ہوں, مگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے کہ اس وقت تو ہم پڑھنے پڑھانے میں ہیں. تو کہا کہ شیخ نے کہا کہ دو کام ہو سکیں گے یا نہیں؟ آپ سے کہا حضرت دو تو ہو سکیں گے. کہا صرف دو کرنے کی ہے بس, ان دو کو اگر تو کرتا رہا تو ان دو کاموں کے ذریعے سے ہی تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا. کہا کہ دو تو ہو سکیں گے, ابھی کیا کرنا ہے؟ تو کہا نمبر ایک, ہر فضول کام اور فضول چیز سے بچنے کا, فضول کام اور فضول چیز سے بچنے کا, فضول بات بولنے کی نہیں, فضول کام کرنے کا نہیں, فضول کھانا نہیں کھانے کا, فضول کپڑے نہیں خریدنے کے, ہر فضول سے بچنے کا, فضول دوستی نہیں, فضول ہر فضول سے بچنے کا. اور نمبر دو, تقوی اختیار کرو, یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, اور ایسا کام ہو جائے تو فوراً توبہ. کہ یہ دو کام ہی تمہارے لیے کافی ہے. تو مشائخ جو ہے, مشائخ جب بتلاتے ہیں تو وہ حالات کو دیکھ کر بتلاتے ہیں ہمیں, ہمارے سارے حالات کو دیکھ کر بتلاتے ہیں. تو مشائخ جو معمولات بتلاتے ہیں اس کی پابندی, مشائخ جو معمولات بتلاتے ہیں اس کی پابندی بہت ضروری ہے, یہ پابندی. تو ایک تو شیخ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط, اطلاع اتباع, اور اس کی رہنمائی میں, اس کی صحبت میں رہنا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, شیخ کے حوالے کر دینا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ مرید کس کام کا کہ جس کو کچھ کہنے سے پہلے شیخ کو سوچنا پڑے کہ کہوں یا نہ کہوں. تو ہمارا بیہیویئر اپنے شیخ کے ساتھ ایسا ہو کہ شیخ ہمارے اندر کوئی بھی نقصان کی چیز دیکھے تو فوراً آپ کو کہہ سکے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں آپ, ایسا کیوں کر رہے ہیں. اتنا کھلا رہنا چاہیے, ایسا نہیں کہ ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ ہم تو عمرے میں جانا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہاں کوئی بات نہیں چلے جاؤ تو پوچھ لیتے ہیں, اور جہاں ایسا لگا کہ شاید مجھے انکار کرے اس لیے کہ میرے اس وقت کے حالات ایسے ہیں, تو پھر اس وقت اطلاع ہی کر دو کہ حضرت دعا کرنے میں جا رہا ہوں 5 تاریخ کو. ایسا بھی ہے, بعض مرید ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مشورہ بھی کرتے ہیں اور بغیر مشورے کے بھی کام کرتے ہیں. مشورہ وہاں کرتے ہیں جہاں, تو بھائی شیخ کا بھی تو روزمرہ کا یہی کام, وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دو کیٹیگری کو لے کر چل رہا ہے, اور ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت ہوشیاری کے ساتھ چل رہا ہوں, ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں, حوالے ہو جائے اپنے آپ کو. مشائخ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لکڑی بڑھئی کے ہاتھ میں حوالے ہو جاتی ہے اس کے, کہ اب یہ چاہے تو مجھ سے ٹیبل بنائے, یہ چاہے تو مجھ سے دروازہ بنائے, یہ چاہے تو مجھ سے ٹپائی بنائے، یہ چاہے تو مجھ سے ممبر بنائے، اس اپنی کوئی رائے نہیں۔ تو دینی معاملات میں شیخ کے حوالے ہو جائے، اور حوالے اس طرح صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ میں تو ٹوٹلی حوالے ہوں، نہیں، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ شیخ کو لگے کہ نہیں، یہ ایسا مرید بہت ترقی کرتا ہے۔ تو شیخ کے ساتھ ایک تو وابستگی، تعلق، نمبر دو اس کی طرف سے جو معمولات، معمولات کی پابندی کرو، معمولات کی پابندی کرو۔ اگر وقت نہیں ہے معمولات کے لیے تو شیخ کو بتاؤ کہ میرا ٹائم ٹیبل یہ ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق کچھ سیٹ کر کے دے، یا آپ کو کہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نفس کا مکر ہے آپ پر، دیکھو یہ وقت نکل سکتا ہے، یہاں وقت نکل سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا، تمام گناہوں کو، گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا، جسے ہم مجاہدہ کہتے ہیں۔ گناہ کا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ اور میں تو دوستوں کو آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ کے لیے تو ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں اس کام کو چھوڑ چکا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر دل میں ایسا ہو کہ نہ یار میں یہ کام تو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا، اس وقت بھی اللہ سے کہو کہ اللہ میں چھوڑ دوں گا، آپ معاف کر دیجئے، بس اے اللہ آپ ایسا ہی سمجھیے کہ چھوڑ چکا ہوں، معاف کر دیجئے، اے اللہ اندر تو کھوٹی ہے، آپ چھڑوا دیجئے، آپ چھڑوا دیجئے۔ بھائی اس کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ پھر ہم اللہ کی، یعنی وہ شخص کہ جس کو گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے، ندامت کے نتیجے میں وہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ تو کسی درجے میں بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ مگر یہ کتنا نچلا درجہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں، خیال آتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور پھر ندامت نہیں ہوتی، یا ندامت ہوتی ہے کہ یار برا کر رہے ہیں مگر نہیں، اس میں تو بہت مزہ آتا ہے، کیسے چھوڑوں، اس میں تو بہت مزہ آتا ہے، کیسے چھوڑوں، کل بھی کروں گا، پرسوں بھی کروں گا۔ یہ کتنا نچلا درجہ ہے، گرا ہوا درجہ، کتنا خطرہ ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو ایسے شخص کو تو اللہ کے سامنے گر جانا چاہیے سجدے میں، اور سجدے میں گر کے رو رو کے کہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے حال بھی آپ رحم کیجئے، کہ گناہوں سے تو بچتا ہی نہیں مگر دل میں بھی گناہوں کی برائی نہیں جم رہی ہے اور اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اللہ میری مدد کیجئے، اللہ میری مدد کیجئے، اللہ میری مدد کیجئے۔ تو میرے بھائیو، اگر پکی ہم نیت کر لیں آج، اس کے بعد دعا شروع کر دیں، اس کے بعد تین کام کرنے کے ہیں۔ نمبر ایک، کسی کو شیخ منتخب کر لو مشائخ حقہ میں سے، اس میں ایسا شخص ہو کہ جس سے آپ کو محبت بھی ہو، محبت ہو، آپ کے دل کو وہ اچھا لگتا ہو، آپ کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہو۔ نمبر دو، عقیدت ہو کہ یہ متدین آدمی ہے، نیک آدمی ہے، دین پر عمل کرنے والا آدمی ہے، اور یہ میری باطن کی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج میں ماہر لگتا ہے، ایکسپرٹ لگتا ہے، اور یہ جو بھی بات کہے گا وہ بالکل ٹھیک کہے گا۔ تو یہ عقیدت بھی ہو، اور کمپیٹیبلٹی بھی ہو، کمپیٹیبلٹی بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ کمپیٹیبلٹی دیکھے بغیر ہی کسی سے بیعت ہو گئی اور پھر لوگوں سے شکایت کرنے لگے کہ نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں نہ ہم سناتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب کسی سے کوئی بیعت ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ لگ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آج اس سے بیعت ہو گئے اور کل اس سے بیعت ہو گئے اور پرسوں اس سے بیعت ہو گئے۔ یہ مشائخ کی اور اولیاء کی توہین ہے، جس سے بہت بچنا چاہیے۔ اپنے شیخ کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، اس سے بیعت ہو جائے، بیعت ہونے کے بعد اس کے پاس آنا جانا رکھے، اور اس نیت سے آنا جانا رکھے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، مجھے اللہ کی محبت ملے گی۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کہ وہ اس کی طرف سے جو معمولات ملے کہ یہ اتنا ذکر کر لیا کرو، اتنی تسبیحات پڑھ لیا کرو، وہ ہم کریں۔ اور ایک جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب تمام گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹھوکر تو کھائیں گے شیطان اور نفس کی طرف سے۔ تو جب ہم ٹھوکر کھا جائیں تو توبہ کر کے پھر شروع کر دیں۔ تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر، نسبت کا کیا معنی؟ اللہ کی دوستی۔ تو صحبت مرشد سے کسی کو اپنا شیخ بنا لیا، اس کے پاس آنا جانا آپ نے رکھا طلب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احتیاج کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تو صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر، مگر کا مطلب یہ کہ کچھ کرنا پڑے گا، ایسے ہی صحبت سے نہیں مل جائے گی، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی، مگر اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو، گناہوں سے بچنا ہو اور معاملات کی پابندی ہو، ذکر کا تکرار ہو. تو شیخ کی صحبت میں بھی بار بار جانا ہے، معاملات کی پابندی کر کے اپنے دل کو ذاکر بنانا ہے، تمام گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے. یہ تین کام کرنے ہیں، اور ان تین کاموں سے پہلے دو کام، نمبر ایک پکا ارادہ اور نمبر دو دعا شروع کر دو، اور دعا آخر تک چلتی رہے گی. اللہ اپنا بناؤ اور اپنا بنا کے رکھو، اپنا بناؤ اپنا بنا کے رکھو اور اپنے کام میں لگائے رکھو. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا، واذا اساءوا استغفروا. اللهم انا نسالك حسن الختام، والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، اے اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو. اے ارحم الراحمین ایسی سعادت عطا فرما جس کے بعد شقاوت نہ ہو. اے ارحم الراحمین ایسا قرب نصیب فرما جس کے بعد دوری نہ ہو. الہ العالمین ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس کے بعد معافیت نہ ہو. اے ارحم الراحمین ایسی رضا عطا فرما جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو. اے ارحم الراحمین ایسا علم عطا فرما جس کے بعد جہالت نہ ہو. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد نہ دنیا میں ذلت ہو نہ آخرت میں ذلت ہو. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو. الہ العالمین ایسی عافیت عطا فرما جس کی بعد پریشانی نہ ہو. اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما دے، اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تو نے تو ہمیں ایسے قلوب عطا کیے تھے جو اس قابل تھے الہ العالمین کہ جن میں تیری محبت اتر سکے. اور الہ العالمین آج بھی ان دلوں میں وہ صلاحیتیں ہیں، مگر الہ العالمین عارضی طور پر ہم نے معاصی کی وجہ سے، لایانی کی وجہ سے، الہ العالمین فضول کاموں کی وجہ سے، اے ارحم الراحمین غفلت کی وجہ سے ہمارے دلوں کی وہ صلاحیتیں عارضی طور پر کھو دی ہے. الہ العالمین ہم سب کو محنت کر کے کوشش کر کے وہ صلاحیتیں دوبارہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرما، اپنی محبت سے منور فرما، اپنے تعلق سے منور فرما، اپنی معرفت سے منور فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما، فضائل سے الہ العالمین آراستہ فرما، خصائل سے آراستہ فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اخلاق رزیلہ سے اور رضائل سے، اور الہ العالمین گناہوں کی معاصی کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہماری دستگیری فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری مدد فرما. الہ العالمین، تو خود ہمیں محبت، تیری محبت کی اور تیری ولایت کے راستے پر چلا دے. یا ارحم الراحمین، ہم گنہ گاروں کو بھی الہ العالمین مرنے سے پہلے اپنی محبت کی مٹھاس عطا فرما، اپنا تعلق اپنے قرب کی مٹھاس نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم مستحق بالکل نہیں ہیں، ہم نے تیری نعمتیں الہ العالمین تیری نافرمانیوں میں بہت خرچ کی ہے، مگر یا ارحم الراحمین، تو مدد فرما دے. الہ العالمین، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنی رضا عطا فرما دے، حسن خاتمہ کی دائمی فیصلے فرما دے. یا ارحم الراحمین، دور دور سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو مسافرین کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو علماء الہ العالمین، علماء تیری نظر میں بڑے رفیع ہوتے ہیں. الہ العالمین، اس مجمع میں صلحاء بھی ہیں، یہ صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں. الہ العالمین، مفتیان کرام بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں. الہ العالمین، تیری راہ میں جد و جہد کرنے والے لوگ بھی ہیں. یا ارحم الراحمین، نوجوان بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، عورتیں بھی اس دعا میں شریک ہیں، معذورین بھی ہیں. یا ارحم الراحمین، بہت دور دور سے الہ العالمین، تیری رضا کی تلاش میں آئے ہیں، تیری محبت کی تلاش میں آئے ہیں، تیرے عشق کی تلاش میں آئے ہیں، تیری ولایت کی تلاش میں آئے ہیں. الہ العالمین، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری یہ طلب سچی طلب ہے یا نہیں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اخلاص پر مبنی ہے بھی یا نہیں. الہ العالمین، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں، مگر الہ العالمین، جیسے بھی ہو، یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہماری وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم تجھ سے کچھ مانگ سکیں. الہ العالمین، ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر اگر مانگنا چاہے تو ہمارے ہاتھ بھی تیرے دربار میں نہ اٹھ سکے. الہ العالمین، ہم تو تیری حیثیت کو دیکھ کر مانگ رہے، تو قریب آقا ہے. الہ العالمین، تو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. الہ العالمین، تو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. الہ العالمین، تو دینے کو پسند کرتا ہے. الہ العالمین، تو اتنا قریب ہے کہ کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تو نے مقام صحابیت عطا کیا. الہ العالمین، ہم لوگوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنا عشق عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین، یہ چھوٹے وہ بڑی بات ہے، مگر الہ العالمین، یہ تیرا ہی بدلا ہے کہ تو نے دل دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ہم تم سے تیری محبت کو مانگے، تیرے عشق کو مانگے، تیرا تعلق کو مانگے. الہ العالمین، نصیب فرما دے. الہ العالمین، تیرے عشق کے، تیرے تعلق کے، تیری محبت کے حاصل ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، الہ العالمین، تو ہی ہادی ہے، تو ہی مزکی ہے، تو ہی مصلح ہے. الہ العالمین، تو اسباب پیدا فرما دے. الہ العالمین، صحیح رہنما، صحیح شیخ تک ہماری الہ العالمین رہنمائی فرما دے. الہ العالمین، ہمارے دلوں میں اس کی محبت عقیدت پیدا فرما، اس کے دل میں ہمارے لیے رحم کرم اور محبت پیدا فرما، شفقت پیدا فرما، اس کی توجہ نصیب فرما. اور ہمارے ہم میں سے جو مشائخ سے وابستہ ہو چکے ہیں، الہ العالمین، ان کی قدرداری کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، ان کا عشق نصیب فرما، ان کی ہمیں توجہ نصیب فرما، ان کی شفقت نصیب فرما. الہ العالمین، ولایت کے مقام پر پہنچا دے، ولایت خاصہ نصیب فرما دے. الہ العالمین، ولایت خاصہ نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین، جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے محبین، محسنین، رشتے دار، بھائی بہن، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جو جو جس جس پریشانی میں مبتلا ہے الہ العالمین نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی مصیبت سے الہ العالمین نجات عطا فرما، اے ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، جو بھی اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، انہیں الہ العالمین ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما، جو تجھ سے دور ہے انہیں تیرا قرب نصیب فرما، اے ارحم الراحمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے اپنے مکانات نصیب فرما، الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے الہ العالمین برکت والی اور وسعت والی انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ الہ العالمین دائمہ عطا فرما، الہ العالمین جن کے آپریشن طے ہو چکے ہیں الہ العالمین کامیابی کے ساتھ انہیں الہ العالمین شفا عطا فرما، الہ العالمین بغیر آپریشن کے انہیں شفا عطا فرما دے، اور الہ العالمین اگر آپریشن مقدر میں ہے تو الہ العالمین عافیت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ انہیں شفا عطا فرما دے، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں بیجا بیٹھے ہوئے ہیں انہیں الہ العالمین باعزت رہائی نصیب فرما دے، اے ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین وہ پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مسلمانان عالم کے حال پر اور ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما، الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے قبول فرما، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.